الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میرے قابل احترام بزرگوں, حیات المسلمین کی آخری روح نمبر 25 کے بارے میں اس کی وضاحت و تشریح چل رہی ہے اور یہ تقریباً اب ختم ہی پر ہے. دو حدیثیں باقی ہیں, ایک حدیث نمبر 17 اور ایک حدیث نمبر 18. آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 17 پڑھی جائے گی. اس کے فائدے میں حضرت نے یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بیان فرمائی ہے, اور اس کے ذیل میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے قول میں, اپنے فعل میں, اپنی باتوں میں, اپنے عمل میں, اپنے ظاہر میں, اپنے باطن میں, اپنے گھر میں, اپنے آفس میں, اپنے کاروبار میں, اپنے دیگر ذرائع معاش میں, اور غمی میں, خوشی میں, نفع اور نقصان میں, صحت اور مرض میں, ہمیشہ اسلامی طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دین کی باتوں میں بھی اور دنیا کی باتوں میں بھی ہمیشہ دین پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلانے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اس آیت کا بھی مفہوم ہے, خلاصہ ہے, اور روح نمبر 25 کا بھی حاصل اور لب لبابی یہی ہے. اس لحاظ سے یہ ہمارے دین کا بہت ہی اہم حکم ہے, کہ ہم بھی اور ہمارے گھر والے بھی, ہماری اولاد بھی, ہمارے متعلقین بھی, سب کے سب پوری طرح دین پر عمل کرنے والے ہوں، ان کے کسی قول و فعل میں، کسی زندگی کے طرز عمل میں، زندگی کسی گوشے میں غیر مسلموں کا طور طریقہ جو ان کے ساتھ ہی خاص ہو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کافروں کی مشابہت مسلمان کے ظاہر و باطن میں اور اس کے دوسرے امور زندگی میں نہیں آنی چاہیے۔ جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کافر ایک الگ قوم ہے، کافر صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، مسلمان صراط مستقیم پر قائم ہے، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب یہ فرق ہے تو بس یہ فرق باقی رہنا چاہیے۔ کہیں بھی مسلمانوں کو کافروں کے طریقے سے، کافروں کے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے حکم میں ہوگا۔ اس ارشاد کے ذریعے آپ نے منع فرما دیا ہے، اور پھر دیگر ارشادات بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ آپ نے کافروں کی کمان تک استعمال کرنے سے اپنی ناپسندیدگی کا اختیار اظہار فرمایا ہے، جبکہ اپنی کمان یعنی عربی کمان موجود ہے۔ جب موجود ہے تو پھر ایک ادنا سی مشابہت غیر مسلموں کی ہتھیار میں بھی آپ نے پسند نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ قرآن شریف کی تلاوت میں بھی گانے کے ساتھ طرز اختیار کرنے سے، اور یہود و نصارہ جس انداز سے اپنی توریت و زبور اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا سر لہجہ قرآن شریف کے اندر اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا۔ تو جب اتنی اتنی سی باتوں سے آپ نے منع فرمایا ہے تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح جم جانی چاہیے کہ ہمارا غیر مسلموں کے طور طریقوں سے کوئی واسطہ نہیں، وہ جانے ان کے طور طریقے جانے، ہم تو اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے انعام سے، اس کے احسان سے، اس کے فضل سے صاحب ایمان ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، لہذا جب مسلمان بنایا تو بس ہمیں تو مسلمانوں کی طرح رہنا چاہیے۔ ہماری شکل و صورت بھی مسلمانوں جیسی ہو، ہماری وضاحت بھی مسلمانوں جیسی ہو، ہمارا لباس پوشاک بھی مسلمانوں جیسا ہو، ہمارا رہن سہن بھی مسلمانوں جیسا ہو، ہر جگہ ہر موقع پر ہم سے جو چیز ظاہر ہو وہ مسلمان ہونا ظاہر ہو، خدا نخواستہ کافر ہونا ظاہر نہ ہو، کوئی دوسرے دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، ہرگز ایسا نہ ہو، بلکہ دوسرے دیکھ کر کوئی دیکھے تو یہ کہے بھائی یہ تو سچا پکا مسلمان ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تابے داری کی جھلک ہمارے اندر آنی چاہیے۔ حدیث شریف میں اللہ والوں کی ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی تابے داری کرنے والے ہیں، دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، ان کی کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے جس سے یہ پہچانا جائے کہ یہ اللہ والا ہے؟ حدیث میں سنا گیا الذین اذا رکوع ذکر اللہ، الذین اذا رکوع ذکر اللہ، اللہ والے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھیں تو خدا یاد آئے، جب ان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یاد آئے، اسے کہتے ہیں اللہ والا. اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کا اتنا یاد کرنے والا بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کا نشان بن جاتا ہے اور علامت بن جاتا ہے، تو پھر اس کا بھی تذکرہ شروع کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ یہ شعر ہے کہ ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے، قابل ذکر ہو گئے ہم بھی. ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے، قابل ذکر ہو گئے ہم بھی. تو اللہ والے اللہ والوں کا ذکر کرتے نہیں کرتے، ان کی واقعات سناتے ہیں، ان کی حکایات سناتے ہیں، ان کے حالات بتاتے ہیں، ان کے سوان حیات لکھتے ہیں، ان کے سوان حیات پڑھتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی تابے داری کی، فرما برداری کی، کہ وہ بھی سراپا ذکر بن گئے. اب ان کا بھی ذکر ہوتا ہے. جو حضرات جو بزرگان دین بہت پہلے گزرے ہیں ان کی حکایات بھی آج تک موجود. نصرت البساتین میں بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں، جسد فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہلول مجنون رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ سارے پرانے زمانے کے اولیاء اللہ ہیں اور بڑی اونچی ہستیاں ہیں، بڑے اعلیٰ اور اونچے مقام پر فائز ہیں. ان کی زندگی سراپا زہد ہی زہد ہے. ان کی حکایتیں کتاب میں جمع ہیں، اگر کوئی ان کی کتاب میں ان کی حکایتیں پڑھے تو اس کے اندر بھی دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دنیا سے دل ہٹنے لگتا ہے، آخرت کی طرف لگنے لگتا ہے. تو ان کی حکایتیں کتاب کی شکل میں جمع ہیں. اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی تابے داری کی، ایسی فرما برداری کی کہ اب ان کے واقعات بھی موجب عبرت ہیں، موجب سبق ہیں، موجب ہدایت ہیں. ان میں بھی ایسے اثر ہے جیسے ان کی صحبت میں اثر تھا. اسی لیے ان کے مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے. اور پھر جو اکابر علماء دیوبند ہیں وہ بھی ہمارے زمانے کے اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی ہمارے زمانے کے اولیاء اللہ ہیں. ان کا بھی یہ حال ہے کہ ان کی بھی حکایتیں کتابی شکل میں موجود ہیں. پرانا نام ہے ارواح ثلاثہ، ارواح ثلاثہ یہ کتاب کا نام ہے، جس کے معنی تین روح. اور اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے بزرگوں کے واقعات جمع فرمائے اور ان کی حکایتیں جمع فرمائی ہیں. اب اس کتاب کا نیا نام ہے حکایات اولیاء، حکایات اولیاء. اس میں اکابر علماء دیوبند کے حکایات ہیں اور دوسرے بزرگوں کی بھی اس میں حکایتیں ہیں. وہ بھی ایسی ہیں کہ پڑھو تو ایمان تازہ ہوتا ہے، پڑھو تو دنیا سے دل ہٹتا ہے، آخرت کی طرف لگتا ہے. تو ان کے بھی ہمارے اکابر حکایتیں سناتے رہتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بعض شاعری خالی ہو جس میں کوئی حکایت اور کوئی واقعہ بزرگوں کا موجود نہ ہو. اکابر علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا، جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مضبوط اور قوی حافظہ عطا فرمایا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ مطالعے کا بھی بہت ہی شوق عطا فرمایا تھا. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حافظے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر میں کتاب میں اگر کچھ لکھا ہوا ہے تو بس میں یوں سرسری سے دیکھوں، 30 سال تک مجھے یاد رہتا ہے. کتنے 30 سال تک، تو بس میں ذرا سے یوں دیکھوں تو 30 سال تک وہ یاد رہتا ہے. غور سے مطالعہ کرتے ہوں گے تو بس پھر وہ تو انمٹ ہے، پھر صحیح زندگی یاد ہی یاد. اور حضرت مطالعہ کا یہ شوق تھا حضرت کا کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب حضرت کے بارے میں پتہ چلے کہ طبیعت خراب ہے تو ہم لوگ طبیعت پوچھنے کے لیے پہنچ گئے، کیونکہ یہ حضرت کے شاگرد تھے. ہمارے حضرت بھی حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو طبیعت پوچھنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت تو کتاب کے ذریعے چھکے ہوئے مطالعہ کرنے میں مشغول. کہا کہ حضرت ہم نے سنا تھا کہ طبیعت خراب ہے اور آپ تو اس طبیعت کی خرابی میں بھی مطالعہ ہی فرما رہے ہیں. فرمایا بھائی یہ بھی ایک بیماری ہے، اللہ اس کے بغیر چین نہیں. بیمار بھی ہے اور مطالعہ کا یہ حال ہے کہ بیماری کے اندر بھی مطالعہ میں مشغول ہیں. ہمارے حضرت نے ان کے حافظے کا ایک واقعہ خود سنایا. حضرت ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی دار دیوبند میں سبق پڑھاتے تھے، وہیں کے فاضل تھے، وہیں کے مفتی تھے، بلکہ صدر مفتی تھے. اور وہیں حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. تو ایک دن منطق کی مشہور کتاب ہے ملا حسن، منطق کی ایک مشہور کتاب ہے ملا حسن، یہ مشکل کتاب ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں سبق پڑھا رہا تھا، پڑھاتے پڑھاتے جب ایک مقام پر پہنچا تو کچھ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی. یہ حضرت کا بھی تقویٰ ہے، یہ ان حضرات ہی کا فیض ہے کہ یہ نہیں کہ بھائی کسی طریقے سے گھما پھرا کے بات طلبہ کو بتا دی اور کام چلا لیا، یہ بات تھی نہیں. بالکل سمجھ میں نہیں آیا تو فرمایا کہ اپنے شاگردوں سے کہ بھائی تم لوگ ٹھہرو، میں اپنے استاد سے پوچھ کے آتا ہوں، یہ جگہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اپنے استاد کے پاس جاتا ہوں، ان سے پوچھ کے آتا ہوں، پھر تمہیں بتاؤں. جہاں نفس نہ ہو تو وہاں تو یہی بے نفسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بے نفسی ہمیں کیا تھا، بس سبق چھوڑ گیا تھا چلے گئے. پوچھا تو اندازہ ہو گیا حضرت دار العلوم دیوبند کی لائبریری میں اب مطالعہ فرما رہے ہیں. دار العلوم دیوبند کی لائبریری ایسی ہے جیسے ہمارے دار العلوم کی لائبریری لمبی سی ہے، اور اس میں اوپر گیلری ہے. ہماری گیلری تو بہت ماشاء اللہ کشادہ ہے، چوڑی ہے، وہاں تو بس ایسی پتلی سی گیلری کٹہرا ہے کہ جس کے اندر بس آدمی الماری کھولے اور آدمی بیٹھ جائے تو پھر آنے جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو اس میں جب حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں لائبریری میں گیا اور میں ادھر ادھر نظر ڈالی تو اوپر معلوم ہے حضرت کٹہرے میں یہ گیلری میں حضرت مطالعہ فرما رہے ہیں. تو میں نے نیچے سے سلام عرض کر دیا. حضرت نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا بھی کیسے آنا ہوا کہ حضرت میں ملا حسن کا سبق پڑھا رہا ہوں اور وہ ایک جگہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا پھر نہیں پوچھا وہ کون سا مقام ہے. حضرت نے یہ نہیں پوچھا ہمارے حضرت سے کہ وہ کون سا مقام ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، لاؤ میں اس کی تشریح کر دوں. فرمایا دیکھو فلاں مقام پہ تمہاری گاڑی اٹک گئی ہوگی. کہتے ہیں حضرت وہی جگہ ہے. فرمایا اس کا یہ مطلب ہے. میں وہیں بیٹھے بیٹھے اوپر سے حضرت نے جواب دے دیا اور حضرت نے اسے مسئلے کا حل لے کر کے واپس آیا، طالبہ کو سمجھا دیا. حوصلے کا حال پہلے سے پتا تھا کہ یہاں پر جو بھی آئے گا اس پہ تھوڑی سی اٹکن پیش آئے گی اور وہ یہاں پر آ کر کے اٹکے گا. تو حضرت نے وہیں سے بتا دیا بغیر جگہ معلوم کیے. یہ ان کے حیرت ناک مطالعے کی بات ہے. اور جو استعداد ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے ماشاء اللہ. تو آپ کو چلتا پھرتا کو تو کھانا کھا جاتا تھا. اب ان کا حال سنو. انگریزوں کا زمانہ تھا، ان کی حکومت تھی ہندوستان میں. تو ایک دن ایک اسٹیشن پر حضرت اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے رومال بچھا کر، کیونکہ گاڑی آنے میں دیر تھی. گاڑی کے آنے میں ابھی دیر تھی تو آپ نہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ نہیں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے. انگریزوں کی حکومت تھی, اسٹیشنوں پر بھی انگریز ہوا کرتے تھے. تو تھوڑے دیر میں آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پہ ایک انگریز آ کر کھڑا ہو گیا اور حضرت کا چہرہ دیکھ کر حیران نہ ہو گیا, ایک ٹکی باندھ کر آپ کا چہرہ دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ اگر کسی کا چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کیا جاتا تو یہ چہرہ ایسا ہے کہ اسے دیکھ کے اسلام قبول کرنا چاہیے. ایسا منور چہرہ, اس قدر نورانی چہرہ. حقیقت یہ کہ اگر اسلام صرف چہرہ دیکھ کر قبول کیا جاتا تو یہ چہرہ ایسا ہے کہ اسے دیکھ کر مسلمان ہو جانا چاہیے. یہ ہے جو مسلمانی, جو متبع سنت ہوتا ہے, متبع شریعت ہوتا ہے, علم عمل کا جامع ہوتا ہے, تو اس کا تو چہرے سے بھی خدا یاد آتا ہے. الذین ذروا ذکر اللہ کا وہ مصداق تھے, اور حضرت کے اتباع سنت کا حال بھی سنو. جب حضرت کا آخری وقت آیا تو بہت تکلیف تھی, اور مومن کے حق میں جو موت کی تکلیف ہوتی ہے وہ موجب رحمت ہوتی ہے, کیونکہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور اگر گناہ نہیں ہوتے ہیں تو درجے بلند ہوتے ہیں. تو اللہ والوں کے درجے بلند ہوتے ہیں, عام جیسوں کے گناہ معاف ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے. تو بہت تکلیف تھی, اور اسی تکلیف کی حالت میں حضرت نے پانی طلب فرمایا کہ مجھے پانی تو پیاس لگی, پانی کی ضرورت, نے خواہش ظاہر فرمائی. تو خادم پانی لے کر کے آیا اور کہا کہ حضرت لیٹے لیٹے تو پینا مشکل ہے, آپ بیٹھ جائیں, تاکہ بیٹھ کر آپ کو پانی پینے میں آسانی رہے گی اور بیٹھنا مشکل تھا. تو رضائی کا گاؤ تکیہ بنا کے وہ حضرت کے پیچھے کمر کے پیچھے لگا دیا تاکہ آپ اس کی ٹیک لگا کر کے آسانی سے بیٹھ سکیں اور پانی پی سکیں. جب حضرت کو بٹھا دیا اور اس کے آپ کو اس کی ٹیک لگا دی اور پانی پیش کیا تو حضرت نے پانی پینے سے منع کر دیا. فرمایا پہلے اس ٹیک کو ہٹاؤ میرے بیچ سے, کیونکہ ٹیک لگا کر پانی پینا یا کھانا کھانا عام حالات میں خلاف سنت ہے. تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ کو بہت تکلیف ہے, ایسی تکلیف میں تو رخصت ہوتی ہے کہ اگر ٹیک لگا کر کے بھی کوئی کھا پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو بلا شبہ بڑی تکلیف ہے, ایسی حالت میں اگر آپ ٹیک لگا کر پی لیں گے تو کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے, پی لیجیے. تو فرمایا نہیں, میں نہیں چاہتا کہ خلاف سنت کام کرتے ہوئے مروں, میں سنت کے مطابق ہی پانی پیتا ہوں مرنا چاہتا ہوں, لہذا ٹیک ہٹاؤ جب پانی پی لو. تو پیچھے سے وہ ٹیک ہٹائی تب حضرت نے پانی نوش فرمایا. تو یہ ہیں ہمارے اکابر علماء دیوبند جن کے میں ایک حدیث سنا رہا ہوں. دیکھو ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے قابل ذکر ہو گئے ہم بھی. تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ظاہراً اور باطناً اللہ کا اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرتا ہے, فرما برداری کرتا ہے, تو پھر اس کا یہ حال ہو جاتا ہے. پھر دوسرے لوگ اس کا نام لے کر ذکر کرتے ہیں, اس کا حال بیان کرتے ہیں, اس کی حکایتیں بیان کرتے ہیں, مگر ہماری ایسا کرنے میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا بھی ذکر ہو. ہم جو بھی ذکر کریں, تسبیح پڑھیں, تلاوت کریں, عبادت کریں, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا بھی تذکرہ ہو, ہم بھی لوگ بزرگ کہیں اور ہم بھی لوگوں کی نظروں میں بزرگ سمجھ جائیں, تو یہ ریاکاری ہو جائے. لیکن یہ ایک بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پورا تابع دار ہو جاتا ہے اور دین پوری طریقے سے اختیار کر لیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام دے دیتے ہیں کہ پھر لوگ اس کا بھی تذکرہ اپنے اندر کرتے ہیں. لہذا پورا پورا دین اختیار کرنا چاہیے, اور ہر موقع پر آدمی کو چاہیے کہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کرے. اب ایک حدیث نمبر 16 پڑھتے ہیں انشاءاللہ. حدیث نمبر 17، اس کا عنوان ہے مسلمانوں کو تمام معاملات میں اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، مسلمانوں کو تمام معاملات میں اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری جیسی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارے ذبح کیے ہوئے کو کھائے، وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ایسے شخص کے ذمہ دار ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اس کی بخشش فرمائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انشاءاللہ تعالیٰ شفاعت فرمائیں گے۔ لہذا تم اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں خیانت نہ کرو، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں خیانت نہ کرو، یعنی اسلام یعنی اس کے اسلامی حقوق ضائع نہ کرو۔ اب اس کا مطلب سمجھ لو، مطلب اس کا یہی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں اور صاحب ایمان ہیں تو ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آئے ہوئے ہیں، اور ذمہ داری کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مکمل تابع داری کرنے کی کوشش کریں، کوتاہی ہو جائے معافی تلافی کریں، لیکن اپنی زندگی کا نصب العین یہ بنائیں کہ ہمیں شریعت کے مطابق سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، غمی میں بھی خوشی میں بھی مرض میں بھی صحت میں بھی، کیونکہ زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کے احکام موجود ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، عزیمت بھی ہے اور رخصت بھی ہے، تو زندگی کے ہر موڑ پر احکام موجود ہیں، حضور کا نقش قدم موجود ہے، جب موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس موقع پر بھی اللہ اس کے رسول ہی کی ہدایت پر عمل کریں، نہ اپنی مرضی پہ عمل کریں، نہ اپنے معاشرے کے غلط طور طریقوں کو اختیار کریں، نہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے غیر مسلموں کو کوئی طور طریقہ اختیار کریں، نہ اپنی قوم برادری کے ناجائز طور طریقے اختیار کریں، نہ غیر مسلموں کے طور طریقے اختیار کریں، نہیں اپنی طبیعت کے مطابق جو شریعت کے خلاف ہو اس کو اختیار کریں، بلکہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کا طریقہ اپنائیں اور اس کے مطابق چلنے کا اہتمام کریں۔ اس میں کوتاہیاں تو ہوں گی، مگر اس کوتاہی کا علاج یہی ہے کہ اس کوتاہی کو سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، پھر دوبارہ عہد کریں، یہ ہے عہد کی اور ذمہ داری کی پاسداری۔ تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، ہمارا ذبح کے وہ کھاتا ہے، یعنی مسلمان ہے، یعنی صاحب ایمان ہے، تو ہر صاحب ایمان اللہ اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ اس کے رسول نے اپنی ذمہ داری میں لے رکھا ہے سارے اپنے ایماندار بندوں کو، تو بس ہم اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے، اور کسی بھی موقع پر ہم خدا نخواستہ دین سے ہٹ کر کوئی اور راستے اختیار نہ کریں، تو پھر تو ہم اس ذمہ داری سے انشاءاللہ بخشے جائیں گے اور ہماری مغفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی اور اس کی طرف سے دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی، اور کیا چاہیے، بہت کچھ چاہیے مطلب۔ اور اگر ہم نے اس میں خیانت کی، خیانت کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً اللہ اس کے رسول کا طریقہ چھوڑ کر کے غیر مسلموں کا طریقہ اختیار کر لی، جس کی ایک مثال حضرت نے بیان فرمائی ہے، اس کی میں وضاحت کر دوں، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوؤں کا غلبہ ہے، مسلمان بیچارے وہاں پر مغلوب ہیں، اور آج کل کافروں نے ان کے اوپر ہندوؤں نے بڑا ظلم ڈھایا ہوا ہے، 140 دن ہوئے کرفیو لگے ہوئے، مقبوضہ کشمیر میں کوئی ظلم کی حد ہے، کبھی سنا دنیا میں 140 دن تک کہیں کرفیو لگاؤ؟ لیکن دیکھو ہندو کیسا ظالم ہے کہ اس نے مسلمانوں کے اوپر 140 دن گزر گئے کرفیو نہیں اٹھایا. تو ہندوستان میں کافروں کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے آئے دن مسلمانوں پر قیامت ٹوٹتی رہتی ہے اور ان کو بیچاروں کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں. تو ہندوؤں کے یہاں گائے جو ہے نا وہ ان کی محترم ہے، اس کا وہ بڑا احترام کرتے ہیں، اس لیے کھلے عام وہاں پر گائے ذبح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہاں پر آپ کو ہوٹلوں میں گوشت ملے گا نا تو کٹرے کا گوشت ملے گا، بھینس کا گوشت ملے گا، وہاں پر آپ گائے کا نہیں ملے گا الا یہ کہ کسی نے چپکے سے ذبح کر لی ہو، یا جہاں مسلمانوں کا زیادہ غلبہ ہے وہاں پر کوئی اس کی قربانی کر لے یا ذبح کر لے تو کر لے. لیکن جیسے ہم یہاں الحمدللہ روزانہ لاکھوں گائے ذبح کرتے ہیں، ایسی آزادی میں نہیں مسلمان. اب اگر کوئی مسلمان وہاں پر گائے گوشت اس لیے کھانا چھوڑ دے کہ ہمارے ہندو بھائی ناراض ہو گئے، تو یہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں خیالات ہیں. بھئی ہندو چاہے اپنے گائے کو کچھ بھی سمجھیں اور وہ اسے ذبح نہ کریں، لیکن مسلمان تو اگر اس کو پابندی نہیں ہے تو ذبح بھی کرے اور اس کا گوشت بھی کھائے. یہ کیا کہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ہم گوشت کھانے گائے گوشت کھانے چھوڑ دیں تاکہ ہمارے ہندو بھائی بھی ہم سے خوش ہو؟ تو بھائی کہاں ہے؟ وہ تو دشمن ہے، ان کو بھائی کہنا بھی غلط ہے اور ان کے خاطر گائے گوشت کھانے سے بچنے بھی غلط ہے. یہ اللہ تعالی کی جو ذمہ داری ہے اس کے اندر خیانت کرنا ہے. یہ میں اپنے یہاں کی مثال دیتا ہوں. بھائی عام طور پر دنیا میں کافر شراب پیتے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں، پینٹ پتلون ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں. اب اگر کوئی مسلمان بھی ان کا دیکھا دیکھے ایسا کرنے لگے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول کی ذمہ داری کی خلاف ورزی ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بھئی تم اپنے دین پہ قائم رہو جہاں بھی ہو، دوسروں کے خاطر دین سے ہٹو نہیں، دین پر عمل کرنا چھوڑو نہیں، جہاں بھی رہو اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو. ہم اس میں جو رخصتیں شریعت کی طرف سے وہ بلاش بلا شبہ وہ رخصتیں لو اور اس رخصت کے مطابق عمل کرو، لیکن کرو، رخصت ہو یا عزیمت ہو، شریعت ہو، سنت ہو، دین اس کے مطابق چلو. یہ ہے دین میں داخل پورا پورا داخل ہونا. یہ نہیں کہ مصلحت کی وجہ سے جناب دوسرے فساق و فجار کی دلداری کے لیے یا غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے خدا خواستہ ہم اپنا دین ہی چھوڑنا شروع کر دیں، تو یہ تو مدانات ہیں جو کہ ناجائز ہیں. اس میں حضرت نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے کی جن چیزوں کو مسلمانوں کے ساتھ خاص تعلق ہے، جس مسلمان ہمیشہ ذبیحہ استعمال کرتے ہیں، حلال جانور استعمال کرتے ہیں، حرام جانور نہیں کھاتے، پھر حلال جانوروں کو بھی اسلامی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد استعمال کرتے ہیں، لہذا یہ بھی مسلمانوں کی ایک علامت ہے، اس کا پابند رہنا چاہیے. جس نماز مسلمان ہونے کی اور اسلام کی ایک علامت ہے، ایسے ہی حلال جانوروں کا کھانا اور باقاعدہ ذبح کر کے کھانا یہ بھی ایک علامت ہے. لہذا بلا عذر جو لوگ گائے گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں یہ ناپسندیدہ ہے، برا ہے، جس سے بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تقاضا یہی ہے کہ یا الذین آمنوا اکلوا فصل میں کافہ. غرض ہر بات میں اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، دین کی باتوں میں بھی، دنیا کی باتوں میں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم لك الحمد لأن نسيسنا عليك وما أثنيت على وجهك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. وعافنا وعفا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية في الهدي، إنك على كل شيء يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان فضل ہے کرم و انعام ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا صاحب ایمان بنایا. یا اللہ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. یا اللہ آپ کا بڑا فضل ہے بڑا کرم ہے. آپ کی بارگاہ میں عاجزانہ درخواست کروں کہ ہمارا خاتمہ ضرور ضرور ایمان پہ فرمانا. یا اللہ ہمیں ساری زندگی اپنے دین کے مطابق شریعت کے مطابق سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دینا، اور جو کوتاہی ہو جائے پھر ہم اس سے معاف فرمانا. یا اللہ ہمیں اپنے نیک مخلص بندوں میں شامل کرنا. یا اللہ ہمیں اپنے نیک مخلص بندوں میں شامل کرنا، اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما، ان تمام نیک اعمال کی محبت عطا فرما جو آپ کی رضا کا ذریعہ ہے، ان تمام نیک لوگوں کی محبت عطا فرما جو آپ کی تابعداری کرنے والے ہیں، اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کرنا. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ان کی بھی ساری نیک حاجتیں پوری فرما، ہماری بھی سب نیک حاجتیں پوری فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل، اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کو اس سے نجات عطا فرما، اس سے ان کو نجات عطا فرما. ہم ان کو بھی اور ہمیں بھی عافیت کاملہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.